بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہجر کی آیات 45 تا 50 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب مجید خاموشی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالاتر کوئی لذت نہیں۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ زندگی میں واقعی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں اور اپنی خوشی کو اس مقصد کے پورا ہونے کے ساتھ جوڑ دیں۔ یاد رکھیں، اگر اپنی خوشی کو لوگوں اور چیزوں کے ساتھ وابستہ کریں گے تو ہمیشہ دکھی اور مغموم رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام، غزہ میں صہیونی اور امریکی جرائم کے سدے باب کے لیے امت اسلامیہ کے متحدہ اقدام پر تاکید۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ جارحیت میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ استنبول کے میئر اور اپوزیشن سیاسی رہنما اکرم امام اوغلو کی گرفتاری پر صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف ترک عوام کے وسیع مظاہرے۔ اور پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے جمعرات کو نئے ہجری شمسی سال کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں نئے ہجری شمسی سال کے شبہ قدر کے موقع پر آغاز کا ذکر کیا اور دعا کی ہے کہ شبہ قدر کی برکتیں اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی توجہات و عنایات ان سب کے شامل حال ہوں جن کا سال نوروز سے شروع ہو رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں نوروز میں ایرانی سال سن 1403 ہجری شمسی کو واقعات و حوادث سے بھرا ہوا سال اور اسے 60 ہجری شمسی اشرے کی طرح قرار دیا کہ جس میں عوام کے لیے سخت واقعات پیش آئے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ برس دمشق میں ایرانی فوجی مشیروں کی شہادت، ایرانی قوم کے مقبول صدر سید ابراہیم رئیسی کی شہادت اور اس کے بعد تہران اور لبنان میں تلخ واقعات اس بات کا باعث بنے کہ گزشتہ سال ایرانی قوم اور امت اسلامی اہم لوگوں کو کھو دے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر رئیسی کی شہادت کے بعد قانونی وقت کے اندر اور فوری طور پر صدارتی انتخابات کے انعقاد اور حکومت کی تشکیل کو ایرانی قوم کی اعلی صلاحیتوں اور مضبوط جذبے کا ایک اور ثبوت قرار دیا اور دیگر شعبوں میں ایرانی قوم کی روحانی و معنوی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لبنان و فلسطین کے مسائل کے سلسلے میں ایرانی قوم نے کھلے دل سے لبنان و فلسطین میں اپنے بھائیوں کے لیے بھرپور مدد ارسال کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں غزہ پر صہیونی حکومت کی دوبارہ جارحیت کو ایک بہت بڑا جرم قرار دیا جو ایک بڑے المیے کا باعث بنے گا، اور زور دیا کہ یہ اسلامی امت کا مسئلہ ہے، اس بنا پر پوری اسلامی امت کو اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر متحدہ طور پر ان جرائم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا کے حریت پسندوں کو اس غدارانہ اور المیے کا باعث بننے والی کارروائیوں کا مقابلہ اور بچوں کے دوبارہ قتل عام، لوگوں کے گھروں کے انہدام اور عوام کو بے گھر کرنے کا سلسلہ روکنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے زور دیا کہ امریکہ اس المیے کے ذمہ داروں میں شامل ہے، اور سیاسی ماہرین کے مطابق یہ جرائم امریکہ کی ایما یا کم از کم اس کی رضامندی سے کیے جا رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یمن کے واقعات اور عوام و عام شہریوں پر حملے بھی ایک دوسرا جرم ہے جس کا سدباب کیا جانا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے نئے ہجری شمسی سال 1404 کے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہم دوبارہ گردش ایام میں اپنی قدر و اہمیت مزید بڑھائیں گے۔ صدر ایران نے نوروز اور شب قدر کو ایک نور کی دو تجلیاں اور ایک حقیقت کے دو جلوے قرار دیے اور کہا کہ ہم ان شبوں میں بیدار رہتے ہیں تاکہ روح کو پاکیزہ کر کے ایک نئے انسان میں بدل جائیں اور نئے دن میں اپنے لیے مقدر روزی کو حاصل کریں۔ پڑوسی ملکوں اور ساتھ ہی دنیا کے ملکوں کے نام اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں درست تعاون اور رابطہ ہماری ترجیحات میں ہے تاکہ امن و امان اور قوت و انسانیت سے معمور دنیا کی تعمیر کی جائے جو قتل عام و خطرناک جرائم پیشہ افراد کی ریشہ دوانیوں سے دور ہو۔ ہم نئے سال میں اس مقصد کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ جرمنی اور برطانیہ کے ایران مخالف رویے اور اقدامات کے بعد تہران میں جرمن سفیر اور برطانوی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا گیا۔ انسانی حقوق کونسل میں جرمنی اور برطانیہ کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز رویے نیز ان کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پیش کیے جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے شعبہ خواتین و حقوق بشر کی ڈائریکٹر جنرل فروزندہ ودیعتی نے جرمن سفیر اور برطانوی ناظم الامور کو طلب کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے شدید احتجاج سے انہیں مطلع کیا۔ محترمہ فروزندہ ودیعتی نے برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے نسل کشی پر مبنی جرائم، نیز ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کی حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انسانی حقوق کے دفاع کا دعویٰ کریں۔ غزہ پٹی کے خلاف صہیونی فوج کی تازہ جارحیت میں کم سے کم 71 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جمعرات کی صبح سے غزہ پٹی کے شمالی و جنوبی علاقوں پر صہیونی فوج کے ہوائی حملوں میں کم سے کم 71 شہری شہید اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منگل کی صبح سے اس علاقے پر فوجی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ غزہ پٹی میں فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غزہ میں صہیونی فوج کی تازہ جارحیت کا شکار ہونے والے 71% خواتین، بچے اور معمر افراد ہیں۔ دریاسنا صہیونی فوج نے غزہ پر زمینی حملے بھی شروع کر دیے ہیں، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے غزہ پٹی کے نتساریم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے بدھ کے روز دعویٰ کیا تھا کہ اس نے غزہ میں محدود پیمانے پر زمینی کارروائی شروع کر دی ہے، اور اس کا مقصد دفاعی زون میں توسیع اور غزہ پٹی کے شمال اور جنوب کے درمیان ایک زون قائم کرنا ہے۔ صہیونی فوج نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کے نتساریم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ نے صہیونی جارحیت کے جواب میں جمعرات کو مقبوضہ فلسطین میں شہر تل ابیب کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق الاقسام بریگیڈ نے تل ابیب پر کئی میزائل فائر کیے۔ الاقسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی کے بعد تل ابیب اور آس پاس کے علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے، اور پروازوں کے لیے بن گورین ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ الاقسام بریگیڈ نے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یمن سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی طرف داغے گئے میزائل اور مختلف علاقوں میں بجنے والے خطرے کے سائرن کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ یمنی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا اور تل ابیب اور دیگر مقبوضہ شہروں پر میزائل حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بعض میزائلوں کو اسرائیلی فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکنے کا دعویٰ کیا۔ دریاسنا یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ کو ہائپر سونک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین دو ہائپر سونک میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ترکیہ میں استنبول شہر کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور انہوں نے امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کا سب سے اہم سیاسی حریف سمجھا جاتا ہے۔ امام اوغلو کی گرفتاری کی وجہ سے ان کے حامیوں میں غم و غصہ ہے، اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی خبر سامنے آنے کے بعد ہزاروں لوگ ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جمع ہوئے، اور امام اوغلو کی گرفتاری پر اعتراض کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف ترکیہ کے طلبہ نے بھی اردوغان کے فیصلوں اور اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کی مخالفت میں مظاہرے کیے، جس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے تشدد سے ان کے مظاہروں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی طلبہ ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کہنا تھا کہ پاکستان متعدد بار افغان عبوری حکومت کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف شواہد دے چکا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی آگ خطے کے دیگر ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے، اس آگ سے پھر ہمسایہ ممالک بھی محفوظ نہیں رہیں گے، بنابراین دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ پاکستان کے اس طرح کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، کلام غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
عزیز سامعین، پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رمضان المبارک کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں کا قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں کا قیامت کے دن ہے۔ کیوں نہ روئے یہ وہ غم نہیں ہے، شب عاشورا سے کم نہیں ہے۔ کیوں نہ
سامعین، اس دفعہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے ایام رمضان المبارک میں آ رہے ہیں، لہذا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام خمینی کی نگاہ میں رمضان المبارک کی فضیلت اور ایک حقیقی روزہ دار کی صفات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام خمینی رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے اور اس ماہ مبارک میں ان کے شب و روز کی مصروفیات کیا ہوتی تھیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک ضیافت الہی یعنی خداوند عالم کی طرف سے روزہ داروں کے لیے خدائی دعوت کا مہینہ ہے۔ خداوند عالم نے یہ مہینہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ اس کے حقیقی بندے اس سے راز و نیاز اور بخشش و مغفرت کی دعا کر سکے۔ قرآن پاک میں اس مہینے کو بخشش و مغفرت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جس کے پہلے 10 دن رحمت، درمیانی دن بخشش و مغفرت اور آخری 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے دن قرار دیے گئے ہیں، اس ماہ مبارک کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ یہ فضائل اور خصوصیات ان روزہ داروں کے لیے مخصوص ہیں جنہوں نے نہ صرف اس ماہ کا صحیح معنی میں ادراک کیا ہے بلکہ صدق دل سے اس پر عمل کر کے اپنے قلب و روح کو الہی انوار سے منور کیا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کو ان جملہ مہینوں میں شمار کرتے ہیں جس میں انسان کو بہت زیادہ نعمات و برکات نصیب ہوتی ہیں۔ امام خمینی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس ماہ کے فضائل اور توفیقات صرف ان لوگوں کو میسر آ سکتی ہیں جو اس ماہ کی اہمیت و حیثیت کو گہرائی سے سمجھنے اور درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ کی اہمیت کے دل و جان سے قائل تھے، یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے آغاز سے پہلے ہی اپنے آپ کو مہمانی خدا کے لیے تیار کرنا شروع کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اس ماہ کے آغاز سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے تیاری کرو، تزکیہ نفس اور نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا سلسلہ تیز تر کر دو۔ اس ماہ کے آغاز سے ہی اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنا ضروری ہے، اور ہمارے ظاہر و باطن میں پہلے سے مقابلے میں واضح تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمیں اس ماہ کے آغاز سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ امام خمینی رمضان المبارک میں روزہ داروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنی اصلاح کر کے اپنی توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف مبذول کرو، اپنے غیر شائستہ اور نامناسب اقدامات سے استغفار کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو تو رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی اس سے صدقے دل سے توبہ کر لو اور اپنے آپ کو دعا و مناجات کے لیے آمادہ و تیار کر لو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں اصلاح کا آغاز غیبت و تہمت سے پرہیز۔ آپ اس بات کے قائل تھے کہ انسان کو اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور روزہ یہ امور انجام دینے میں مدد کرتا ہے، اور گناہوں سے بچانے میں روزہ دار کو رحمت الہی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان پر رحمت الہی کا سایہ رہتا ہے اور وہ شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں قوی و مستحکم رہتا ہے۔ امام خمینی اصلاح ذات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدا سے وعدہ کرو اور برے اعمال سے بچو۔ رمضان المبارک میں خداوند عالم سے وعدہ کرو کہ غیبت، تہمت اور بد کلامی سے پرہیز کرو گے، اپنی زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء و جوارح کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر حرام کے مرتکب نہیں ہوگے۔ اپنے افعال و کردار کی مکمل نگرانی کرو، شاید اس طرح تم خداوند عالم کی توجہ کا باعث بن جاؤ۔ پس اگر تم نے رمضان المبارک میں ان امور کا خیال رکھا تو رمضان المبارک کے خاتمے کے بعد جب شیطانوں کو رہا کر دیا جائے گا تو اس وقت تم شیطان کے فریب اور جال سے محفوظ رہو گے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں عبادات و مستحبات کی انجام دہی پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ امام خمینی عبادت کو خوشنودی خدا اور کمال انسانیت تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے، وادی عشق میں عبادت کو جنت میں پہنچنے کا وسیلہ سمجھنا درست نہیں، عبادت یعنی خوشنودی اور قربت خداوندی کا حصول ہے۔ امام خمینی کے ایک ساتھی نقل کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں امام خمینی پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، آپ اس مہینے کو تلاوت کلام مجید اور دعا و مناجات اور مستحبات رمضان کی بجاوری میں گزارتے تھے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
رمضان المبارک کی ایک اور بنیادی عبادت ترجمے اور گہرے انہماک کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن کو معنی و تفسیر کے ساتھ پوری توجہ سے پڑھنا رمضان کی بہترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک چونکہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے، لہذا اس میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے رمضان المبارک کو قرآن کی بہار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں معمولی فرصت سے بھی استفادہ کرتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر والے دسترخوان بچھاتے ہوئے کچھ دیر لگاتے اور کھانا چننے میں جتنی دیر لگتی آپ اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے۔ امام خمینی نماز شب سے لے کر نماز صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے۔ نجف اشرف میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے ایک ساتھی نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رمضان المبارک میں ہر روز قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے، یعنی ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے۔ آپ کی ایک اور عادت یہ بھی تھی کہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے بعض افراد کے ایصال ثواب کے لیے چند ختم قرآن کا حکم دیتے تھے۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن، شبہ قدر، ملائکہ اور روح القدس کی آمد اور انسانی قسمتوں اور تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں یہ تمام نعمتیں مائدہ آسمانی کی مانند ہیں، شاید اسی لیے اس مہینے کو خدا کی دعوت اور میزبانی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مہینہ دعوت الہی کا مہینہ ہے اور سب کو الہی دسترخوان پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ عالم مادیات کے حوالے سے اس دعوت میں شرکت کرنے کا مقدمہ اور شرط دنیاوی شہوتوں اور خواہشات سے پرہیز کرنا ہے۔ امام خمینی کی نگاہ میں اس دعوت الہی کو درک نہ کرنا انسان کی اپنی کارکردگی سے مربوط ہے۔ آج انسان کے خلاف مختلف معنوی اور روحانی جنگیں عروج پر ہیں، اور اس ظلم و ستم کی وجہ سے آج کی انسانیت ضیافت الہی کے ادراک سے محروم چلی آ رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، تمام لوگوں کو ضیافت الہی کی دعوت دی گئی ہے، سب خدا کے مہمان ہیں، صرف وہ مہمان اس دعوت کو ترک کرے گا جو نفسانی خواہشات کا پیروکار ہے۔ ایسا شخص اول تو اس دعوت میں آ ہی نہیں سکتا، اگر داخل ہو بھی گیا ہے تو اس سے استفادہ نہیں کر پائے گا۔ آج دنیا میں جو افراتفری اور شور شرابہ نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ضیافت الہی سے صحیح استفادہ نہیں کیا گیا اور دعوت خدا کو قبول نہیں کیا گیا۔ کوشش کرو کہ اس دعوت پر لبیک کہو۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ روزہ دار کے بارے میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حقیقی روزہ دار نہ تو ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں، اگر اسی ماہ مبارک میں تمام مسلمان مل کر اور متحد ہو کر ضیافت الہی سے بہرمند ہوتے، اپنا تزکیہ کرتے، خود اعتمادی پیدا کر لیتے، ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ان پر ظلم کرتا۔ ظلم برداشت کرنا ظلم کی طرح ہے۔ یہ دونوں مشکلات عدم تزکیہ نفس کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت کا ادراک کر چکے ہوتے تو نہ پسپائی اختیار کرتے اور نہ ظلم پر تحمل کرتے اور نہ کسی پر ظلم کرتے۔ ان سب کی بنیادی وجہ تزکیہ نفس سے دوری ہے۔ رمضان المبارک کی ایک اور خصوصیت اس مہینے میں موجود عظیم المرتبت راتیں ہیں۔ اس ماہ کی ایک رات شب قدر ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اس کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی رات جس میں انسانی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ شب ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو فرشتگان الہی خدا کی اجازت سے زمین پر اترتے ہیں اور انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے اسی رات انجام پاتے ہیں۔ قدر سے مراد تقدیر، تعین اور اندازہ لگانا ہے۔ خداوند عالم لیلۃ القدر میں انسان کے اگلے سال کی تقدیر، جس میں من جملہ موت، زندگی، رزق، سعادت، شقاوت اور اس طرح کی دیگر خصوصیات و صفات شامل ہیں۔ اس شب کی فضیلت کو درک کرنا بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات میں تمام سعادتیں اور کامرانیاں نازل ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر تمام راتوں سے بالا و برتر ہے۔ امام خمینی تاکید فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان المبارک کے اختتام تک آپ کے اعمال و کردار اور گفتار و رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لو کہ تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا، وہ جو تم چاہتے تھے وہ حاصل نہ کر سکے۔ امام خمینی اس بات کے قائل تھے کہ رمضان کے اختتام تک روزہ دار کو الہی اور خدائی انسان میں بدل جانا چاہیے، یعنی اس ماہ کی عید اس کے اختتام پر ہے اور وہ عید انسانی قلب و روح کی تبدیلی ہے۔ امام خمینی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، اگر تم اس دعوت الہی یعنی رمضان میں کامیاب و کامران لوٹے تو پھر تم عید کے حقدار ہو۔ عید اس کی ہے جو اس عبادت الہی میں شریک ہوا اور اس سے استفادہ کیا۔ انسان کو ظاہری شہوات سے دوری اختیار کرنا چاہیے اور باطنی شہوات کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے۔ انسان کو نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان اس لحاظ سے انسان کو کامیاب و کامران راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک کی تمام فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سامعین، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم افتح لی فیہم ابواب الجنان وأغلق عني فيهم أبواب النيران ووفقني فيهم لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين سکم یا ارحم الراحمین.
خدایا آج کے دن میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اور تلاوت قرآن کریم کی توفیق کرامت فرما. اے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کرنے والے،
پیاسا رہا جان نبی ہے وائے نہر
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی یکم فروردین، 20 رمضان المبارک اور 21 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس رمضان المبارک سن 8 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں لشکر اسلام نے مکہ شہر کو فتح کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کیے جانے کے بعد عمل میں آیا تھا. سن 6 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبیلہ قریش کے درمیان صلح حدیبیہ سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے. آپ نے فتح مکہ کے بعد اس شہر کے لوگوں کو پناہ دی، جبکہ ان لوگوں نے دین اسلام کے فروغ کو روکنے کی کوشش کی تھی اور رسول اکرم سمیت مسلمانوں کو ایذائیں اور تکالیف پہنچائی تھیں. آپ کے اس محبت آمیز رویے سے متاثر ہو کر قبیلہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. بہرحال مکہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح ہو گیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کو مکے کے اطراف میں بت خانے توڑنے کے لیے بھیجا اور خود حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑنے میں مشغول ہو گئے. اس کامیابی پر خداوند عالم نے آ حضرت پر سورہ نصر نازل فرمایا. 20 رمضان المبارک سن 542 ہجری قمری کو مسلمان شاعر، ادیب اور علم نحو کے ماہر ابن شجری کا انتقال ہوا. ان کا نسب نواس رسول حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ملتا ہے، اسی لیے انہیں الوی حسنی کا نام دیا گیا ہے. ابن شجری نے 70 سال تک نحو کی تعلیم دی. ان کی بہت سی کتابیں بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں، جن میں الامالی، الحماسہ اور منظومہ ابن الشجری خاص طور سے قابل ذکر ہیں. بیس رمضان المبارک سن 626 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری کے مشہور ادیب یاقوت حموی نے وفات پائی. وہ سن 539 ہجری قمری میں بغداد میں پیدا ہوئے تھے. وہ نوجوانی میں قیدی بنا لیے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں ایک تاجر نے بغداد میں خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا. یاقوت حموی نے آزاد ہونے کے بعد بہت سے سفر کیے اور دوران سفر مطالعہ بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ حموی چنگیز خان کے ماوراء النہر پر حملے کے دوران شام کے شہر حلب کی طرف چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. ان کی اہم کتابوں میں موجم البلدان اور موجم الادبا قابل ذکر ہیں. یکم فروردین موسم بہار اور ایرانی سال کا پہلا دن ہے. اس دن سے فطرت کی تازگی، موسم کی خوبصورتی اور نکھار کا آغاز ہوتا ہے. ایرانی ہر سال اس دن عید نوروز مناتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کارڈ بھیجتے ہیں، نیز ایک دوسرے کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کی دعا کرتے ہیں. اس دن گھروں میں نوروز کا مخصوص دسترخوان سفرے ہفت سین سجایا جاتا ہے اور لوگ دعائے تحویل سال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد سے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. یکم فروردین سن 1304 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ کے ایک بل کی بنیاد پر سرکاری کاغذات میں ہجری شمسی تاریخ لکھے جانے کا آغاز ہوا. اس طرح ایرانی کیلنڈر ہجری قمری سے ہجری شمسی میں تبدیل ہو گیا. ان دونوں کیلنڈروں کی بنیاد بعثت کے 13ویں سال مطابق سن 622 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینہ ہجرت ہے. قابل ذکر ہے کہ قمری سال میں چاند زمین کے 12 چکر لگاتا ہے اور شمسی سال میں زمین ایک بار سورج کے گرد گھومتی ہے. قمری سال میں 354 دن ہوتے ہیں اور شمسی سال میں قمری سال سے 11 دن زیادہ یعنی 365 دن ہوتے ہیں. اکیس مارچ سن 1685 عیسوی کو جرمن موسیقار یوہان سیباستین پیدا ہوئے. ان کا شمار دنیا کے چند بڑے موسیقاروں میں ہوتا ہے. ان کا خاندان کئی نسلوں سے موسیقی سے وابستہ تھا. سیباستین 10 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے اور اپنے بڑے بھائی کی سرپرستی میں مختلف ساز بجانے لگے. سن 1717 میں وہ جرمنی کے ایک شہزادے پرنس لیوپولڈ کے میوزک ڈائریکٹر بن گئے. سیباستین نے اپنی زندگی میں کئی سازوں کو نقطہ عروج پر پہنچایا. 28 جولائی سن 1750 کو اس موسیقار کا انتقال ہو گیا. اکیس مارچ سن 1968 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی. یہ تنظیم 1965 میں تشکیل پائی اور آہستہ آہستہ صہیونی فوجیوں کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اضافہ کیا، یہاں تک کہ اس دن اردن میں کرامہ شہر کے نزدیک صہیونی فوجیوں کے ساتھ اس کی شدید جھڑپ ہوئی. اس لڑائی میں کم از کم 1230 صہیونی فوجی مارے گئے. ان کے دسیوں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا اور بعض کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کر لیا گیا. سن 1991 میں اس تنظیم نے اپنے انقلابی موقف سے منہ پھیر لیا، جس کی وجہ سے داخلی، علاقائی اور عالمی سطح پر اس تنظیم کی ساکھ متاثر ہوئی. 21 مارچ سن 1990 عیسوی کو نمیبیا نے جنوبی افریقہ سے آزادی حاصل کی. 19ویں صدی کے اواخر میں نمیبیا پر تسلط حاصل کرنے کے خاطر جرمنی، برطانیہ اور پرتگال کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. ان میں سے جرمنی نمیبیا پر تسلط حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. پہلی عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد نمیبیا جنوبی افریقہ کے زیر نگیں آ گیا. جنوبی افریقہ کے زیر نگیں ہونے کے بعد نمیبیا کے عوام کو سوائے غربت اور پسماندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی. آخرکار 21 مارچ سن 1990 کو ان کی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور نمیبیا نے آزادی حاصل کر لی. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس اللہ کے لیے جو ہستی و زندگی میں سب سے اول اور چیزوں کی فنا کے بعد سب سے آخر موجود ہوگا. وہ علم والا ہے, جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں, جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا, پکارنے والے کو مایوس نہیں کرتا, جو امید رکھے اس کی امید قطع نہیں کرتا. خداوندہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور تیرا گواہ ہونا کافی ہے, اور میں تیرے تمام فرشتوں, آسمان کے رہنے والوں, حاملین عرش اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بھیجا, اور قسم قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی, سبھی کو گواہ بناتی اور شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ برابر کا ہے, اور تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں ہے. اور شہادت بھی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں, انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوہیت کے لیے جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے. انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے, اور تیرے عذاب سے ڈرایا جو بجاؤ درست ہے. خداوندہ جب تک مجھے زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھنا, اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا, اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرما کہ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. رحمت فرما محمد وآل محمد پر, اور مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے شیعوں میں قرار دے, اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما. مجھے نماز ہے جمعہ اور جو کچھ مجھ پر تو نے واجب کیا. Oh,